میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیقات میں، مخلوق میں انسان سب سے یونیک اور سب سے منفرد مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا اور اسے احسن تقویم قرار دیا۔ انسانی وجود چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارا دل ہے اور ایک ہمارا نفس ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جن کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان چاروں کے بارے میں ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پہ بیان فرمایا۔ انسانی جسم تو ہمارے سامنے ہے، انسان وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کا جسم اعضا پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے حوالے سے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ جو صورت انسان کی بنائی گئی ہے یہ بہترین صورت ہے۔ اس صورت کی کوئی بھی شے آپ ادھر سے ادھر کر کے دیکھ لیں اور اس کی تصویر جو آپ کے سامنے آئے گی تو شاید آپ کو ہنسی آ جائے۔ آپ آنکھیں یہاں سے نیچے کر دیں، آپ منہ اٹھا کے اوپر کر دیں، آپ کان جو ہے وہ سامنے لے آئیں، آپ کوئی بھی صورت بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک مضحکہ خیز سی صورت بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری صورت ہے، یہ ہمارا جسم ہے۔ روح کا معاملہ ہے تو بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے وجود میں روح ہے اور وہ روح ہمارے بدن میں تصرف کرتی ہے۔ ہمارا ہاتھ ہلانا، ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، اس کے پیچھے روح ہے۔ اگر روح بدن سے نکل جائے تو بدن کچھ نہیں کر سکتا۔ اور روح کے بارے میں ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اور آدم میں میں نے اپنی ایک خاص روح ڈال دی۔ اور ہر انسان کے اندر روح ہے اور اس روح پہ زندگی کا مدار ہے۔ حیات نام ہے بدن میں روح کے ہونے کا، اور موت نام ہے روح کے بدن سے جدا ہونے کا۔ جو حیات عادی ہے وہ یہی ہے، कि रूह बदन से निकल गई तो मौत है, रूह बदन में है तो हयात है। अच्छा, इसी तरह कल्ब है, दिल है। तो दिल एक तो वो है जो हमारे बदन ही का हिस्सा है, जो गोश्त का एक टुकड़ा है, ये दिल है, जिसका बाईपास होता है, जो धड़कता है, जो पंप करता है, जो ऑक्सीजन को जो है वो जो खून को सर्कुलेट करता है, ये सारी चीजें, ये हमारे बदन का एक टुकड़ा है दिल। लेकिन इस दिल के अंदर एक और दिल है जो सोच का मरकज है, जो ख्यालात का मरकज है, जो इल्हाम को कबूल करता है, जो अच्छी बात की तरफ लेके जाता है, जो गुनाहों से सख्त होता है, जो खौफे खुदा से नरम होता है। गुनाहों से जो सख्त होता है तो वो हमारा ये जो फिजिकल हार्ट है ये तो नहीं, वो जो इसके अंदर है वो है। चौथी चीज नफ्स। नफ्स इंसान के अंदर वो शय है कि जो बदी की ताकत भी है, जो शैतान के वसवसे को कबूल भी करता है, जो इंसान की रूह का दुश्मन भी है, और जो उसे बुराई की तरफ मायल भी करता है। ये चौथी चीज है नफ्स। हर शय की गिजा जुदा है, जिस्म की गिजा वो जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, हम पानी पीते हैं, हम फल खाते हैं, ये जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी हमारे जिस्म की गिजा है। जिस्म को ताकत मिलती है कि जब इसे गिजा मिलती है, नबाताती या हैवानी, यदि गोश्त मिले, मीट मिले, या उसे नबातात सब्जी मिले या दाल मिले, तो जिस्म को ताकत मिलती है। नफ्स की गिजा और नफ्स की ताकत गुनाह है। जब गुनाह किया जाता है तो नफ्स ताकतवर होता है, मजबूत होता है, वो गालिब आना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे दिल और रूह है। दिल और रूह की गिजा अल्लाह की याद है, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की बंदगी। अब ये चारों चीजें हमारे अंदर ही है, जिस्म भी हमारा है, नफ्स भी हमारा है, दिल और रूह भी हमारी। लेकिन नफ्स के बारे में फरमाया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, एक एक्सटर्नल दुश्मन है शैतान। इन्न शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदुहु अदुवा, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो। ये एक्सटर्नल दुश्मन है। एक इंटरनल दुश्मन है, वो हमारा नफ्स जो हमारे वजूद के अंदर, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, शैतान जिसमें वसवसा डालता है, और वो नफ्स जो है वो फिर मुख्तलिफ हालतों में तब्दील होता है। अब हमारा मामला ये है कि हम अपने साथ ही अपनों वाला सुलूक भी करते हैं, बेगानों वाला भी करते हैं। जिस्म के साथ हमारा सुलूक अपनों वाला है, हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचा के रखते हैं, ताकतवर चीज देते हैं, जिस्म बीमार होता है डॉक्टरों के पास भागते हैं, इलाज करवाते हैं, मुल्क में ना मिले बैरून मुल्क जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, महंगे से महंगा इलाज करवाते हैं। क्यों? इसलिए कि जिस्म को हम अपना समझते हैं। लेकिन अपनी ही रूह के साथ बेगानों वाला सलूक करते हैं कि जो रूह की गिजा है वो उसको नहीं देते, रूह बीमार हो जाए उसका इलाज नहीं करते, रूह को ताकत चाहिए ताकत नहीं देते, हालांकि रूह भी हमारी और जिस्म भी हमारा। जिस्म इस दुनिया की शय है और रूह उस दुनिया की शय है। खुदा ने ये वजूद बनाया तो उस दुनिया की शय और इस दुनिया की शय को मिला के बनाया। आलम में अरवा से रूह डाली जाती है बदन में, और बदन यहां पर परवान चढ़ता है, और चार महीने गुजर जाते हैं तो उसमें रूह डाल दी जाती है। तो रूह ऊपर से आती है, बदन यहां से परवरिश पाता है। खुदा ने दो चीजों को मिला के इंसान बना दिया। अब जो रूह है उसकी गिजा रूहानी है, और जो जिस्म है उसकी गिजा जिस्मानी है। جسم کو غذا ملے گی جب اس دنیا کے کام کریں گے، روح کو غذا ملے گی جب اس دنیا کے کام کریں گے، جسم طاقتور ہوگا جب یہاں کی غذا دیں گے، روح طاقتور ہوگی جب وہاں کی غذا دیں گے، اور وہ عالم ارواح ہے، عالم امر ہے، اور عالم امر یہ عالم ملائکہ کے ساتھ ہے، عالم ارواح عالم ملائکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ فرشتے کیا ہے، نورانی وجود ہے جو روحوں جیسے ہیں، نورانی وجود ہیں جو روحوں جیسے ہیں، اور فرشتوں کی غذا کیا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے تو کوئی فرشتہ حالت قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدے میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی اور ذکر کر رہا ہے، کوئی عرش کے ارد گرد اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، کوئی کسی جگہ تسبیح میں مشغول ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی غذا بنائی ہے، ان کے وجود کی بقا اللہ کے ذکر سے ہے، ان کے وجود کی بقا اللہ کے ذکر سے ہے، اور جب روح اس عالم سے تعلق رکھتی ہے تو اس روح کی غذا کیا ہوگی، اس کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہوگی، اسی لیے جب ذکر کی کثرت ہوتی ہے، جب عبادت کی کثرت ہوتی ہے تو انسان کی روح فرشتوں سے جا ملتی ہے، انسان کی روح فرشتوں سے جا ملتی ہے، اور چونکہ انسان کی روح کے ساتھ بدن بھی ہے، نفس بھی ہے، شیطان سے مقابلہ بھی ہے، فرشتوں کے اندر تو یہ معاملہ نہیں، ان کے مقابلے میں تو شیطان نہیں ہے جو ان کو وسوسہ ڈالے، ان کے مقابلے ان کے اندر نفس نہیں ہے جو ان کو خراب مشورہ دے، تو فرشتوں میں روح ہے، روحانیت ہے، انسان میں روح بھی ہے، نفس بھی ہے، شیطان کا مقابلہ بھی ہے، جب انسان عبادت میں مگن ہو جاتا ہے، ذکر الہی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، تو پہلے اس کی روح فرشتوں کے ساتھ جا ملتی ہے، لیکن اس نے محنت زیادہ کی ہے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں یہ اللہ عز و جل کے جو عام فرشتے ہیں یہ ان سے افضل ہیں، رسول انسانی رسول یہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہے، فرشتوں کے رسول انسانوں کے اولیاء سے افضل ہیں، انسانوں کے اولیاء عام فرشتوں سے افضل ہیں، عام فرشتے عام گناہگار مسلمانوں سے افضل ہیں، ترتیب یوں ہے، تو ہمارا بدن ہے جسے ہم غذا دیتے ہیں اور ہماری روح ہے جسے ہم بھوکا مارتے ہیں، اور اگر اسے پلٹ دیں تو ولایت ہے، اگر اسے پلٹ دیں تو ولایت ہے، آپ جسم کو پیچھے لے جائیں روح کو آگے لے جائیں، جسم کی غذا کم کر دیں روح کی غذا زیادہ کر دیں تو نتیجہ ولایت ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بغداد کے ممبر پر ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اے لوگو، میں 12 سال تک بغداد کے ویرانوں میں پھرتا رہا، 12 سال تک بغداد اور عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا، صحراؤں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، ریگستانوں میں میں پھرتا رہا، اور میں نے اپنے نفس پہ اتنی مشقت ڈالی کہ میرا نفس میری منتیں کرتا تھا، اے عبد القادر کچھ تو کھلا دے، اے عبد القادر کچھ تو کھلا دے، میرے اندر سے میرا نفس چیختا تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ میں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے میرا رب نہ فرمائے اے عبد القادر کھا، اور فرماتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے، پھر 40 دن گزر گئے، نفس چیخ رہا تھا اندر سے، بھوک کی شدت، میرے پاس کوئی ایک آیا اس نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، میں نے کہا نہیں، ایک اور ولی آئے انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، تو میں نے منع کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کے کہا کہ اے عبد القادر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا, تجھے میری قسم ہے پی. پھر آپ ایک ولی کے پاس گئے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور ان کے پاس جا کے آپ نے کھایا. انہوں نے پہلے بھی دعوت دی تھی لیکن آپ نے مانی نہیں تھی, تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی خدا کے حکم پہ تمہیں کھلا رہا تھا. تو یہ کیا چیز ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو یہ کیا ہے کہ جب جسم کو پیچھے لے گئے اور روح کو آگے لے گئے تو پھر ولایت کا سفر شروع ہو جاتا. اور آپ اولیاء کرام میں جو مجاہدات دیکھتے ہیں, اتنے مجاہدے کیے, نیند قربان, کھانا قربان, آرام قربان, گفتگو کم, تو یہ کیا تھا؟ جسم کے نفس کہتا ہے بول, جسم تقاضا کرتا ہے کھا, جسم تقاضا کرتا ہے پی, مشروبات پی, مزے اڑا, یہ کھا وہ پی, اس سے لطف اندوز ہو, اس سے انجوائے کر. لیکن روح کہتی ہے کہ نہیں, اللہ کا ذکر کر, اللہ کی عبادت کر, اللہ کی بندگی کر. تو جس نے جس کو دوسرے پہ غالب کر دیا وہ وہی بن گیا. اگر جسمانی تقاضے غالب رکھے تو پھر جیسی زندگی گزری ہے گزری جاتی ہے, لیکن اگر روحانی تقاضے غالب رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, فرمایا جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں, ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. خدا کا راستہ کیا ہے؟ ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه, فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو خدا تک جاتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے, اور وہ راستہ ہے مجاہدے کا. تو جب نفس کو مجاہدے میں ڈالا جاتا ہے تو پھر لنہدینہم سبلنا, تو ہم اپنے راستے اسے دکھا دیتے ہیں. اور یہاں فرمایا سبلنا, اپنے راستے, اپنا راستہ نہیں فرمایا, اپنے راستے, ایک راستہ نہیں بہت سارے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا تک پہنچنے کے راستے پتہ کتنے. صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے راستے انسان کی سانسوں کی تعداد کے برابر ہے. انسان سے مراد ہے جملہ انسان, بلکہ جملہ خلائق, عددی انفاس الخلائق. تو انسان کتنے سانس لیتا ہے؟ کروڑوں, اور سارے انسان ملا لے تو شماری کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں. تو جب کوئی مجاہدے کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی استعداد, اس کی کوشش, اس کے اخلاص, اس کی قوت و ہمت کے مطابق اس کے لیے بہت سے راستے کھول دیتا ہے. ادھر سے آنا ہے تو ادھر سے آ جاؤ, یہاں سے آنا ہے تو یہاں سے آ جاؤ, یہاں سے آنا تو یہاں سے آ جاؤ. تمہارے لیے ایک نہیں بلکہ بہت سارے راستے ہم نے کھول دیے. اس لیے کسی کو ولایت ایک راستے سے ملتی ہے اور کسی کو ہر راستے سے آواز دی جا رہی ہوتی. کسی کو ایک راستے سے ملتی ہے, ایک بندہ نماز ہی پڑھتا رہتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, اس کے لیے وہ راستہ کھول دیا جاتا ہے. ایک آدمی روزے زیادہ رکھتا ہے, اس کے لیے وہ راستہ کھول دیا جاتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے, اس کے لیے وہ راستہ کھول دیا جاتا ہے. ایک آدمی درود پاک کا شوقین ہے, درود پاک میں ڈوبا رہتا ہے, اس کے لیے وہ راستہ کھول دیا جاتا ہے. لیکن بعض ایسے با ہمت اور اولو العزم ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھول دیتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں, جنت کے آٹھ دروازے ہیں. ایک کو روزے والے دروازے سے آواز دی جائے گی, ایک کو نماز والے سے, ایک کو فلاں سے, ایک کو فلاں سے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جسے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ فرمایا کہ ہاں ایسے بھی ہیں اور تم ان میں سے ہو, ایسے بھی ہیں اور تم ان میں سے ہو. تو کوئی وہ ہے جن کے لیے بہت سارے دروازوں سے آواز دی جاتی. تو یہ ہے جب آدمی اپنی روح کے تقاضوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے اور جسم کو پیچھے لے جاتا ہے. اچھا یہ تھا جسم اور روح کا معاملہ. اب ہے نفس. نفس کے بارے میں اولیاء کرام نے علماء باطن نے فرمایا ہے کہ نفس کی پانچ قسمیں ہیں. ایک نفس امارہ ہے, ایک نفس لوامہ ہے, ایک نفس مطمئنہ ہے, ایک نفس راضیہ ہے اور ایک نفس مرضیہ ہے. پانچ قسمیں. امارہ کا مطلب ہے بہت زیادہ آرڈر دینے والا, حکم دینے والا, لیکن کس کا حکم دینے والا؟ برائی کا. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. ایک نفس امارہ ہے. نفس امارہ وہ ہے کہ جو برائی کی طرف ہی بلاتا ہے, جو کہتا ہے وہ دیکھ جو نہیں دیکھنا چاہیے, جو کہتا ہے وہ سن جو نہیں سننا چاہیے, جو کہتا ہے وہ کر جو نہیں کرنا چاہیے, جو کہتا ہے وہاں جا جہاں نہیں جانا چاہیے. نفس امارہ وہ ہے جو فجر میں اٹھنے نہیں دیتا, کہتا سو جا. نفس امارہ وہ ہے جو ظہر کی نماز میں بولتا ہے کہ یار اپنے آفس میں بیٹھا رہا ہے, تیرے کاروبار کا وقت. نفس امارہ وہ ہے جو مغرب و عشاء میں کہتا ہے تیری فیملی کا ٹائم ہے, مسجد میں نہیں جا بیٹھا رہے. نفس امارہ وہ ہے کہ جو دوستوں کی مجلس سے اٹھ کے مسجد میں جانے نہیں دیتا. نفس امارہ وہ ہے جو کہتا ہے برائی کی محفل کی طرف چل, برائی کی مجلس کی طرف چل, ہاتھوں سے ظلم کر, آنکھوں سے گناہ کر, زبان سے غیبت کر, جھوٹ بول, دھوکہ دے, فراڈ کر, یہ سب نفس امارہ کہہ رہا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہم پر غالب ہوتا ہے وہ یہ نفس امارہ ہوتا ہے, جو ہمیں گناہ کے حکم بار بار دیتا ہے, نماز سے روکتا ہے, برائی کا حکم دیتا ہے, زبان سے غیبت کرواتا ہے, کانوں سے گانے سنواتا ہے, آنکھوں سے فلمیں دکھواتا ہے. یہ سب نفس امارہ کی شرارتیں ہوتی. اس سے آگے نفس لوامہ. نفس لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنے والا نفس, جو انسان کو شرمندہ کرتا ہے, جو اسے شرم دلاتا ہے. کیسے؟ کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں تو کبھی ہم پر کوئی بات اثر کرتی ہے یا کوئی واقعہ اثر کرتا ہے, یا کوئی ہم موت دیکھتے ہیں, ہمارے فیملی میں کوئی اس طرح کی مرگ ہو جاتی ہے, تو ہمارا ضمیر, ہمارا دل ہمیں بولتا ہے کہ یار آخرت کی تیاری کر لے, تیرا وقت بھی آنے والا ہے. یہ نفس لوامہ ہوتا ہے, جو میں کہتا ہوں تو مسلمان ہے مسلمانوں والے کام کر, تو مسلمان ہے مسلمانوں والی شکل بنا, تو مسلمان ہے جھوٹ نہ بول, تو مسلمان ہے تیرے نبی کو تو کافر بھی صادق کہتے تھے, تو سچ بول. تیرے نبی وہ تھے جن کو کافر بھی امین امانت دار کہتے تھے, تو بھی تو امانت کا خیال کر. تو یہ نفس لوامہ ہوتا ہے جو ہمیں ہماری حرکتوں پر ملامت کرتا ہے. اور جو نفس لوامہ کی بات مان لے, اللہ تعالیٰ اسے لوامہ سے مطمئنہ بنا دیتا ہے. اور یہ ملامت ہی بعض اوقات وہ درجے طے کروا دیتی ہے جو بڑے بڑے مجاہدے طے نہیں کرواتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک نوجوان لڑکا تھا, مسجد کا بڑا شیدائی تھا, نماز پڑھنا, ذوق شوق سے آنا, عبادت میں لگے رہنا. ایک مرتبہ کچھ عرصے تک وہ نظر نہیں آیا, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ لڑکا آیا کرتا تھا, وہ آج کل مسجد میں نظر نہیں آ رہا. تو لوگوں نے عرض کی, حضور وہ لڑکا تو فوت ہو گیا ہے. فرمایا ہے فوت ہو گیا, یہ کب؟ عرض کی, کافی دن ہو گئے. فرمایا چلو اس کے گھر چلتے, اس کے والد سے تعزیت کرتے. اس کے گھر گئے, جا کے اس سے والد سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ تندرست تھا, کوئی ایسی بیماری یا کوئی مرض کوئی ایسا تھا تو نہیں, تو کیا ہوا اسے؟ تو والد نے کہا کہ حضور امیر المومنین, میرے بیٹے کے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور بس وہ واقعہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا, ایک سانحہ ہوا, ایک حادثہ ہوا, وہ جان لیوا ثابت ہوا. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور کہ ایک دن مسجد سے آپ کے پیچھے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا تو راستے میں اسے کسی عورت نے روک لیا اور روک کر اسے گناہ کی دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو اور معاذ اللہ گناہ کرو. وہ لڑکا اس کے ورغلانے میں آ گیا اور اس کے گھر چلا گیا. جب اس کے گھر میں گیا اور گناہ کے قریب ہوا تو اس کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں اور عرش کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. میں گناہ کرنے لگا ہوں اور عرش کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. یہ خیال آتے ساتھ ہی اس کے دل پہ ایسا ایک غم اور صدمہ طاری ہوا کہ بے ہوش ہو گیا. اور ڈر گئی کہ یہ کیا ہوا, میں تو اس کے کس کام کے لیے لائی ہوا, یہ تو بے ہوش ہو گیا. اس نے جیسے تیسے اس کو اٹھایا, اٹھا کے باہر پھینکا. وہ لڑکا جب ہوش میں آیا گھر پہ آیا اور گھر پہ آ کے اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیا کرنے لگا تھا, میں کیا کرنے لگا تھا. اب اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ میں مسجد سے نکلا, عرش کا مالک مجھے دیکھ رہا تھا, میں اس عورت سے باتیں کر رہا تھا, خدا مجھے دیکھ رہا تھا, میں اس کے گھر میں داخل ہوا, خدا مجھے دیکھ رہا تھا, میں اس کے قریب ہوا, خدا مجھے دیکھ رہا تھا, میں گناہ کرنے لگا, خدا مجھے دیکھ رہا تھا. جب بار بار اس نے سوچنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل پہ ایسے طاری ہوئی, اس کا دل پھٹ گیا اور وہ فوت ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا فرمایا ہے اللہ کے ڈر سے تمہارا بیٹا فوت ہو گیا, کہاں اس کی قبر؟ اس کی قبر پہ چلتے. اس کی قبر پہ گئے, قبر پہ جا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بیٹا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں. اے بیٹا تو اللہ کے ڈر سے دنیا سے چلا گیا, بتا تیرے ساتھ کیا ہوا, بتا تیرے ساتھ کیا ہوا. قبر سے آواز آئی اے امیر المومنین اللہ سچا ہے, اس کا وعدہ سچا ہے, اللہ نے مجھے دو ہی جنتیں عطا فرمائی, اللہ نے مجھے دو ہی جنتیں عطا فرمائی. یہ کیا تھا کہ جو نفس نے ملامت کی کہ کیا کر رہا ہے, یہ کس کام کی طرف جا رہا ہے, یہ کس گناہ میں پڑھنے جا رہا ہے, جو خدا دیکھ رہا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ اور یہ استحضار جب بندے کے اوپر آتا ہے تو پھر نفس لوامہ کام کرنا شروع کرتا ہے. وہ بندے کو ملامت کرتا ہے, وہ اسے سمجھاتا ہے, وہ اسے قبر کی یاد دلاتا ہے, وہ اسے آخرت کی جواب دہی یاد دلاتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی تو مر کے اٹھے گا, تیرے اعضا بولیں گے, تیرے ہاتھ بولیں گے تو نے کیا کیا تھا, تیری آنکھیں بولیں گی تو نے کیا کیا تھا, تیری زبان بولے گی کیا بولا تھا, کس کو گالی دی تھی, کس کا دل دکھایا تھا, کس کی غیبت کی تھی, کس کی چغلی کھائی تھی, کس کو برا بلا کہا تھا, کس کی دل شکنی کی تھی, کس سے جھوٹا وعدہ کیا تھا. بندہ اختیار سے نہیں بولے گا, اختیار ختم, زبان خود بولے گی. قدم کدھر اٹھے تھے, ہاتھ سے کیا 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 تھا, ظلم کیا تھا, مارا تھا کسی کو, رشوت لی تھی, دی تھی, سود لیا تھا, دیا تھا, جو جو ہاتھ سے کیا ہوگا بولے گا. وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ, اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے. تو یہ جو انسان کے اندر کبھی سوچ آتی ہے, کبھی ہم بیان سنتے ہیں, کبھی کوئی موت کا واقعہ دیکھتے ہیں, کبھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی قبرستان جانا ہو جاتا ہے, کبھی کوئی اچھی بات کان میں پڑ جاتی ہے, تو ہمارے اندر سے جو ملامت ہوتی ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں وہ نفس لوامہ ہے. اور یہ بھی نعمت ہے کہ کسی کا ضمیر, کسی کا نفس اسے ملامت کرے کہ تو گناہ کر رہا. تو یہ نفس کی دوسری قسم. نفس کی تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ وہ ہے, مطمئنہ کا مطلب اطمینان والا, جسے سکون ہے, جسے چین ہے. لیکن کون سا چین؟ وہ چین کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. تو جن کے دلوں کو ذکر الہی سے اطمینان ملتا ہے, जिनकी बेसुकूनी अल्लाह के जिक्र से सुकून में बदल जाती है, उनका नफ्स नफ्से मुतमइन्ना होता है। जिनको इबादत में मजा आता है, इबादत उनके लिए लज्जत और राहत का सबब बन जाती है, उनका नफ्स नफ्से मुतमइन्ना होता है। ये जो औलिया किराम के वाकयात हम सुनते हैं कि फलाने ने इतनी इबादत की, फलाने ने इतनी इबादत की, तो इबादत हम तो करते हैं, हमारे लिए तो तरावी पढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है, 20 रकत इजाफी, वो 200 पढ़ते थे, 500 पढ़ते थे, 1000 पढ़ते थे और सुकून से पढ़ लेते थे, और सारी रात पढ़ के फिर कहते थे या अल्लाह रात इतनी छोटी बनाई, या अल्लाह रात इतनी छोटी बनाई। बाज औलिया किराम का फरमान है, फरमाते हैं कि गर्मियों के दिन और सर्दियों की रातें हमें बड़ी पसंद है, गर्मियों के दिन और सर्दियों की रातें हमें बड़ी पसंद है, क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं तो रोजा लंबा हो जाता है, और सर्दियों की रातें लंबी होती हैं तो इबादत लंबी हो जाती। जितनी देर अल्लाह की खातिर गर्मियों में भूखे प्यासे रहते हैं उतनी देर खुदा की रिजा के साए में रहते हैं, तो इसलिए गर्मियों के दिन पसंद, और जितनी देर रात इबादत करते हैं खुदा की रहमत छाई रहती तो उतनी देर वो इबादत में रहते हैं उनको राहत मिलती। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, फरमाते हैं कि 15 साल मैंने ऐसे गुजारे कि हर रात एक पांव पे खड़ा होके पूरा कुरान पढ़ा करता था, एक पांव पे खड़ा होके पूरा कुरान पढ़ता था। और फरमाते हैं कि एक रात मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो जब मैंने सीढ़ी के दरमियान में पहुंचा तो ऊपर जाके शायद इबादत करते होंगे, तो मेरे नफ्स ने कहा, गौसे पाक फरमाते मेरे नफ्स ने कहा ए अब्दुल कादिर आज तो आराम कर ले, और सो गए आराम किए हुए रात को, आज तो आराम कर ले। फरमाते हैं कि जिस सीढ़ी पे, जिस जीने पे मेरे नफ्स ने मुझे वसवसा डाला, उसी सीढ़ी पर एक पांव पे खड़ा होकर पूरा कुरान पढ़ दिया। तो ये क्या था, इबादत में मजा आता था। और फरमाते हैं गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की, ये इबादत उनके लिए लज्जत, राहत, सुकून, चैन, इत्मीनान और सुख और एक सीरिनिटी और एक पीस का सबब बन जाती थी। इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अनु का एक तो यही वाकया है कि आपने भी 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। एक इसके अलावा और वाकया है कि आपका एक शागिर्द था, जो शागिर्द बना कैसे, उसने अपना वाकया बयान किया। उसने कहा मैंने इमाम आजम का नाम सुना कि बहुत बड़े इमाम है, इमाम अबू हनीफा, बड़ा इल्मी मकाम है, बड़ा मर्तबा है, लोग उनकी पैरवी करते हैं, तो मैंने कहा इल्म सीखना तो चलो उनके पास चलते हैं। तो वो शागिर्द फरमाते मैं बगदाद आया, अल खैरातुल हिसान के अंदर ये वाकया है, फरमाते मैं बगदाद आया, बगदाद आके मैंने नमाज पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। ईशा की नमाज पढ़ी तो मैंने देखा कि इमाम अबू हनीफा ने नमाज पढ़ी और घर चले गए। तो मैंने कहा ईशा के बाद तो रुकना मुनासिब नहीं है, मैं अगर परदेसी हूँ, अजनबी हूँ, मुसाफिर हूँ, रात मस्जिद में ठहरता हूँ, कल दिन के वक्त जब हजरत की क्लास लगेगी तो उस वक्त मैं भी आगे शरीक हो जाऊँगा, फिर बताऊँगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और आपसे पढ़ना है। फरमाते मैं परदेसी था तो मस्जिद में ठहर गया, मैं मस्जिद में ठहरा हुआ था, मस्जिद खाली हो गई, लोग चले गए। थोड़ी देर के बाद एक बंदा आया, चादर उसने ओढ़ी हुई अपने ऊपर, और आके उसने नमाज शुरू कर दी। तो मैंने कहा चलो शुक्र है यार, तन्हा मस्जिद में रात गुजारनी थी, एक और भी मुसाफिर मिल गया, तो नमाज पढ़ के ये फारिग होगा तो उसके बाद बातें करेंगे, थोड़ा सा हवाल कर लेंगे, तो तन्हाई भी कट जाएगी। फरमाते कि मैं उसके इंतजार में बैठ गया पीछे कि भाई साहब नमाज खत्म करे तो मैं इनसे जरा बातचीत करूं, कोई तारुफ करवाऊं इनसे, करूं इनका लूं। फरमाते वो नमाज ही खत्म ना, चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, सुबह अजानों का टाइम हो गया। मैं हैरान परेशान, यार ये कौन है भाई, सारी रात ही नमाज पढ़ते पढ़ते गुजार दी। अजान से थोड़ी देर पहले कहते हैं कि उस शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल की और वापस मुड़ के अपने घर की तरफ चल पड़े। जब मैंने देखा तो इमाम आदम अबू हनीफा थे, अजान से पहले घर चले गए। فرماتے اذان ہوئی، اذان کے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ گئے، پھر فجر پڑی، فجر پڑھ کے پھر دوبارہ حلقہ شروع ہو گیا، علمی پڑھنے کا پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا زہر تک. زہر کے وقت امام اعظم زہر کی نماز پڑھ کے گئے، اس کے بعد عصر میں آئے، پھر عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. تو میں نے کہا چلے آج تو نہیں آئیں گے یہ، کل رات ساری رات جاگتے گزری، دن سارا پڑھاتے ہوئے گزرا، تو ابھی ریسٹ کریں گے یہ. فرماتے پھر دوبارہ وہی ہوا، عشاء ہوئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، مسجد بند ہونے لگی، دوبارہ امام اعظم دوبارہ چادر لے کے پھر مسجد کے اندر پھر نماز پڑھنا شروع کی، پھر دوبارہ فجر ہو گئی، اذان سے تھوڑی دیر پہلے پھر گھر چلے گئے، اذان ہوئی، اذان کے بعد پھر آئے، پھر آ کے نماز پڑھی، پھر حلقہ شروع ہو گیا، پھر علم دین شروع ہو گیا، زہر تک پھر چلتا رہا. میں نے کہا یار کل ساری رات جاگے، دن میں پڑھایا، رات جاگے، دن میں پڑھایا، سوتے کا میں. فرماتے کہ جب تین راتیں ایسی گزری، تین راتیں، تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی اور ہی ہستی ہے، یہ صرف عالم نہیں ہے، یہ صرف ایک مجتہد نہیں ہے، یہ بہت بڑے فقیہ نہیں ہے، یہ جتنے بڑے فقیہ ہیں اتنے بڑے عابد بھی ہیں، یہ جتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے ولی بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا اور آپ کی وفات تک آپ کی خدمت میں علم دین سیکھتا رہا. یہ اتنی عبادت کیسے کر لیتے تھے؟ اتنی عبادت تبھی ہوتی ہے کہ جب عبادت روح کی غذا کے ساتھ جسم کی غذا بھی بننا شروع ہو جائے، جب روح کی غذا کے ساتھ وہ جسم کی غذا بھی بننا شروع ہو جائے کہ وہ عبادت ہی اتنا سکون دے دے جتنا نیند کے اندر سکون ملتا ہے. تو یہ وہ ہے کہ جن کے نفس اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے چین پاتے ہیں. اور یہ جو امام اعظم عشاء کے بعد گھر چلے جاتے تھے اور فجر سے پہلے دوبارہ گھر چلے جاتے تھے، کیوں؟ تاکہ پتہ نہ چلے کہ رات کیسے گزرتی. عشاء پڑھ کے سب کے ساتھ چلے گئے تو سب کو یہی پتہ یار گھر چلے گئے، جیسے ہم چلے گئے یہ بھی چلے گئے، اور فجر سے پہلے دوبارہ چلے گئے اور فجر کی اذان کے بعد ہے جیسے باقی ہے تو یہ بھی آ گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راتیں کیسی گزرتی. اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما. تو یہ ہے جب عبادت روح کی غذا بن جائے، جب عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رات کو عبادت کرتی اور جب صبح کے آخری لمحات آتے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی، آرام کرنے کے بعد اٹھتی اور اپنے آپ سے کہتی اے نفس تو کتنا سوئے گا، اے نفس تو کتنا سوئے گا، ایک دن وہ آئے گا کہ جب تو سوئے گا تو قیامت کے دن ہی اٹھے گا، لہذا جاگ اور جاگ کے عبادت کر لے جتنی عبادت کر لے. یہ ہے نفس مطمئنہ جن کو عبادت سے چین ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. اور یہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین. جب سارے نفسیاتی علاج ختم ہو جاتے ہیں نا، جب سارے ظاہری علاج بھی بندہ کر چکا ہوتا ہے اور پھر بھی بندے کو چین نہیں ملتا، پھر بولتا ہے نہیں یار کچھ تو پرابلم چل رہی ہے، پتہ نہیں گھبراہٹ سی ہوتی رہتی ہے، دل گھبراتا رہتا ہے، اجنبی سا خوف سا جانا سا خوف سا تاری رہتا ہے، کوئی زندگی میں مزہ نہیں آ رہا، کاروبار بھی اچھا ہے، فیملی بھی اچھی ہے، گھر بھی ٹھیک چل رہا ہے، ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن کچھ اندر خالی خالی سا ہے. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ جن کے ساتھ بیتتی ہے نا ان سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. وہ جو نہیں ہے نا وہ دل کی غذا ہے جو نہیں ہے، وہ روح کی غذا ہے جو نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے جو نہیں ہے، وہ عبادت ہے جو نہیں ہے، وہ بندگی ہے جو نہیں ہے، وہ خدا کی عبادت کا مزہ ہے جو نہیں ہے. جب تک وہ پورا نہیں ہوگا تب تک اندر کا خلا پورا نہیں ہو سکتا. اور آپ یقین کریں وہ خلا پورا ہو جائے تو باقی بھلے سب خالی ہو جائے تب بھی سکون ہی رہتا ہے. اولیاء کرام کیا بڑا پیسہ ہوتا تھا؟ کیا بڑے محل ہوتے تھے؟ کیا بڑے بنگلے ہوتے تھے؟ کیا بڑی گاڑیاں ہوتی تھیں؟ بڑی سواریاں ہوتی تھیں؟ بڑے بینک بیلنس ہوتے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، خالی، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، پہننے کے لیے دو چار سے زیادہ، ایک سے زیادہ کپڑے نہیں ہیں، دو سے زیادہ کپڑے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سکون ان کے پاس ہوتا تھا وہ تھا کہ آج ان کے مزار پہ جا کے مانگتے ہیں کہ حضور کچھ تو سکون عطا فرما دیں. آج ان کے مزار پہ جا کے کہتے ہیں کہ یار کہیں چین نہیں ملتا، جب داتا صاحب جاتے ہیں نا تو بڑا سکون ملتا ہے، جب بابا فرید جاتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے، जब दुल्ला शाह गादी जाते हैं बड़ा सुकून मिलता है, तो ये तो कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, इनके पास तो कोई बंगले नहीं थे, तो वो कौन सा सुकून था जो इतना सुकून था, इतना सुकून था कि दाता साहब 1000 साल से वो सुकून दूसरों को बांट रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहा। वो 1000 साल से दूसरों को बांट रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहा। ये औलिया किराम के मजारात पर जो सुकून मिलता है, ये वो है जो खुदा ने उनके दिलों में डाल दिया था। तो बाकी सब खला रहते थे, लेकिन ये खला नहीं रहता था जिक्र इलाही का, इबादत इलाही का, खुदा की बंदगी का, अल्लाह के जिक्र के मजे का। ये एक खला सारे खला पूरे कर देता था। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम सुकून के लिए बस इस एक खला को नहीं भरते, बाकी सब भर देते हैं। हम कहते हैं यार पैसे वाला खला भर दो, ये कपड़ों वाला खला भी भर दो, ये गाड़ियों का खला भी भर दो, ये बंगलों का भी भर दो, ये सफर सियाहत का भी भर दो, ये जो है ना ये मजों का भी भर दो, ये दोस्तों वाला भी भर दो। सब कुछ भरने के बाद फिर कहते हैं यार बस यार कोई साइकोलॉजिस्ट बताओ मुझे, कोई साइकाट्रिस्ट बताओ, सुकून नहीं है, दुआ कीजिएगा सुकून मिल जाए यार, बस चैन नहीं है अंदर। वो क्या होता है, वो जो एक चैन मिसिंग है बेसिकली मास्टर की वो है, सबसे बुनियादी सुकून की चाबी वो है जो हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। हम इधर उधर सब कुछ तलाश करते हैं, लेकिन जो खुदा ने अंदर रखा हुआ उसको तलाश नहीं करते। आसमानी उड़ते पकड़ते हैं, बाबा बुल्ले शाह ने जो फरमाया ना, बुल्ले आसमानी फड़दा, जेड़ा कार बैठा उन्होंने फड़े आई, जो घर में बैठा है उसको नहीं पकड़ा, और इधर उधर हर तरफ पकड़ते फिर रहे, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, डॉक्टर से मिल जाए, क्लब से मिल जाए, होटल से मिल जाए, रेस्टोरेंट से मिल जाए, खाने से मिल जाए, चरगे से मिल जाए, फ्राई से मिल जाए, फिश से मिल जाए, कबाब से मिल जाए, उससे मिल जाए, दोस्तों से मिल जाए, इधर कारखानों से मिल जाए, फैक्ट्रियों से मिल जाए, इंपोर्ट से मिल जाए, एक्सपोर्ट से मिल जाए, तो इधर उधर तो हर तरफ से पकड़ते हैं, लेकिन वो जो अंदर है उसको नहीं पकड़ते। अंदर दिल है, और दिल के अंदर खुदा ने सब कुछ रखा हुआ। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलांदिया जाने हो, दिल समंदरों से ज्यादा गहरे हैं, कौन जानता है इसकी डेप्थ को, इसकी गहराई को। तो नफ्से मुतमाइना जो है वो है कि जिसको इबादत से चैन मिले, जिसको इबादत से मजा मिले। ये तीसरा नफ्स, पहला अम्मारा जो गुनाह करवाता है, जो गुनाह का कहता है, दूसरा लवामा जो बुराई पे मलामत करता है कि यार क्या कर रहे हो, कुछ तो ख्याल करो, तीसरा नफ्से मुतमाइना, और चौथा होता है नफ्से रादिया। नफ्से रादिया का मतलब है जो राजी रहे, जो राजी रहे किस पे, मौला तूने जिस हाल पे रखा है मैं राजी हूं। जो ये कहे मौला जिस हाल पे रखा है मैं राजी हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटे को जबा कर दो, छुरी फेर दो गले पे, खुद लिटा के आंखों के सामने छुरी फेरो, इकलौता बेटा बुढ़ापे में मिला, फेरो छुरी, या अल्लाह तेरी रजा इसी में तो ठीक है। बेटे से कहा, ए बेटे इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ए बेटे मेरे ख्वाब में देखा है कि तुझे मैं ज़बह कर रहा हूं, फंजुर मादा तरा, तू बता तेरी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या आबादी, ए मेरे बाप, इफाल कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं ख्वाब देख रहा हूं कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, मुराद ये कि खुदा का हुक्म है, क्योंकि नबी का ख्वाब वही होता है। तो कहा, ए बेटे मैंने ख्वाब में देखा अन्नी अलबाहू का, मैं तेरे ऊपर छुरी चला रहा हूं। तो बेटा कहता है इफाल कर दे, फिर इफाल मा तो उमर, जो हुक्म दिया जाता है कर गुजरिए। सत्ता जी दुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र वाला पाएंगे, मेरे गले पे छुरी चलाएंगे मुझे सब्र वाला पाएंगे, मुझे जमा करेंगे मुझे सब्र वाला पाएंगे, मेरी गर्दन से खून निकाल देंगे सब्र वाला पाएंगे, मौत के घाट उतार देंगे सब्र वाला पाएंगे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर तैयारी कर ली, फलम्मा असलमा, दोनों हुक्म इलाही पे सर झुका दिया, वत्तल्लाहु लिल जबीन, और पेशानी के बल लिटा दिया और छुरी चलाने लगे, تو پھر رب نے فرمایا وناديناه اي يا ابراهيم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ندا کی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا, تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکی والوں کو ایسا ہی سلا دیتے ہیں, اس کے بدلے میں جنت سے دمبا بیچ دیا. اور سلا کیا دیا؟ فرمایا کہ پھر ابراہیم کا اچھا ذکر ہم نے قیامت تک کے لیے پیچھے والوں میں رکھ دیا. اب جو بھی آئے گا, جو بھی آئے گا ابراہیم علیہ السلام کی ثنا کرے گا, تعریف کرے گا. یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں, عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ خدا نے ایسی ان کی عظمت پیچھے والوں میں رکھ دی کہ یہودی کہتے تھے یہ ہمارے ہیں, عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں, اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں اے نبی یہ تمہارے ہیں. قرآن کی آیت فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب ہم ایمان والے ہیں اور یہ نبی ہیں. تو فرمایا یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں, عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں, نہیں اے مسلمانوں یہ تمہارے ہیں اور یہ اس نبی کے ہیں. تو یہ تھا اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا سلسلہ. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ویرانے میں چھوڑا مکے میں, 6 مہینے کا بچہ اور ساتھ میں ماں, مکے کا ویرانہ, نہ کوئی وہاں پر عمارت, نہ کوئی گھاس پھوس, نہ کوئی درخت, نہ پانی کا انتظام, چھوڑ کے چلے. تو حضرت ہاجرہ نے کہا کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہاں ویرانے میں دور دارا ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے, بندہ پرندہ کوئی نہیں یہاں پر, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش. پھر پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب پھر خاموش. پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ نے کہا ہے, کیا اللہ نے فرمایا چھوڑنے کا؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے فرمایا. تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اگر خدا کا حکم ہے تو پھر ہمیں ضائع نہیں کرے. ابراہیم علیہ السلام راضی ہیں ویرانے میں چھوڑنے پہ, اور ہاجرہ راضی ہیں ویرانے میں رہنے پہ. وہ بھی نفس راضیہ, یہ بھی نفس راضیہ. اور خدا نے صلہ کیا دیا؟ فرمایا کہ جس بچے کو ایک مٹکا پانی کے ساتھ چھوڑا تھا, اس کے قدموں سے وہ پانی جاری کیا کہ تب سے لے کر اب تک پوری دنیا کو پلایا جا رہا ہے, وہ پانی ختم نہیں ہو رہا, کیونکہ خدا کی رضا پہ راضی رہے تھے, اللہ کی رضا پہ راضی رہے تھے. تو راضی رہے تو خدا نے کیسا چشمہ جاری کیا؟ پانی کی تلاش میں تھوڑا بہت پھرے, خدا نے وہیں چشمہ جاری کر دیا آب زمزم کا, پیتے رہو پوری دنیا میں. پہلے وہ اس کو ویسے نکالتے تھے, پھر اس کو جناب مشکیزوں سے نکالا, پھر اس کو ڈول سے نکالا, اب وہاں موٹریں لگا دی, پھر پتہ چلا نہیں جدید موٹریں ہیں وہی لگا دو, موٹروں پہ موٹریں لگائے جا رہے ہیں. پانی ہے, پانی ہے, سمندر ہے, پانی ہے, دریا کیا ہے, پانی ختم نہیں ہو رہا, نکلے جا رہا ہے. آپ ذرا یہاں لگا کے دیکھیں کتنے دنوں میں پانی ختم ہوتا ہے. آپ کہیں بھی پانی کی موٹر لگا کے دیکھ لیں, 10 سال 20 سال 25 سال, اور اتنے اتنے بڑے پمپ لگائیں گے 3 دن میں ختم ہو جائے گا جتنے وہاں لگے ہوئے ہیں. لیکن سب موٹریں لگی ہوئی ہیں, سب پانی کھینچ رہی ہیں, کیا مکہ, کیا مدینہ, کیا عرب, کیا عجم اور کیا پاکستان, ہر جگہ پانی 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 پانی, پھر ختم نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی رضا پہ راضی رہتے. تو خدا نے صلہ عطا فرمایا. تو یہ نفس راضیہ ہے جو خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے. مولا جس حال پہ تو نے رکھا ہے میں راضی ہوں. ہم کہتے ہیں مولا اگر اچھے حال میں رکھے گا تو میں بہت راضی ہوں, لیکن اگر حال خراب ہو گیا نا تو پھر سوری, پھر رضا والا معاملہ مشکل ہے. یہ نہیں, اللہ تعالیٰ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج کے بھی آزماتا ہے. بات یہ ہے کہ ہر حال میں خدا سے راضی رہنا ہوتا ہے, ہر حال میں خدا سے راضی رہنا ہوتا ہے. قرآن پاک میں جو نبیوں کے واقعات ہیں وہ کیوں ہیں سارے؟ جی یہ واقعات سارے ہیں, یہ قرآنی واقعات ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں مکے کے ویرانے میں چھوڑنا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, یہ قرآن کا واقعہ ہے. یہ جو ذبح کا واقعہ ہے یہ قرآن کے اندر ہے. یہ واقعات کیوں ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ خدا کی رضا پہ راضی رہنا یہ خدا کے پیاروں کا طریقہ ہے, یہ خدا کے پیاروں کا طریقہ ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال پہ راضی رہنا چاہیے. کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تو بے صبری نہیں, شکوا نہیں, شکایت نہیں. مولا کا تھا لے لیا اس نے, اسی کا تھا اسی کے پاس چلا گیا, مال تھا اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا, اولاد تھی اسی نے دی اسی نے لے لی, بھائی تھا اسی نے دیا اسی نے لے لیا, باپ تھا اسی نے پیدا کیا اسی نے لے لیا. انا للہ کا مطلب یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اکثر ہماری چیزیں ہماری زبان کی نوک پہ ہوتی ہیں, صرف اندر نہیں ہوتی. انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے, ہم تو ہیں ہی اللہ کے. تو جب اللہ کے ہیں, مالک اللہ ہے, ہمارا مالک اللہ ہے, للہ ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تو جب ہے ہی اللہ کا تو وہ دے یا لے, دے تو اس کی مرضی, لے تو اس کی مرضی. ہم کہتے ہیں تو دے گا تو خوش, نہیں دے گا تو نہ خوش, ایسا نہیں, سب اسی کا ہے. صحابہ کرام, اولیاء کرام, انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام, کیا خوبصورت باتیں تھیں. حضرت ابو طلحہ کا کتنا خوبصورت واقعہ ہے. آپ کا ایک بیٹا بیمار تھا, بہت بیمار تھا, آپ سفر پہ چلے گئے, واپسی کے اندر آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا. آپ کی جو زوجہ تھی انہوں نے آپ کے آنے پہ آپ کو بتایا نہیں کہ بیٹا فوت ہو گیا. کھانا وانا تیار کیا, پیش کیا, یہ کھانا کھائیے, کھانا کھا لیا. اس کے بعد میاں بیوی والے تعلقات ہوئے. صبح ہوئی تو کہا کہ وہ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. فرمایا پوچھے. کیا وہ اگر پڑوسی کوئی چیز دے, کوئی امانت وغیرہ دیں تو واپس مانگے تو دے دیں یا نہیں دیں؟ فرمایا یہ کیا بات ہوئی بھائی, امانت دی ہے واپس لیں, واپس مانگے تو ان کی امانت ہے, ان کی چیزیں دے دینی چاہیے. ٹھیک, پھر جو خدا نے امانت دی تھی نا وہ واپس لے لی. جو خدا نے امانت دی تھی بیٹے کی صورت میں, بتا دیا کہ واپس لے لی. کہا بیٹا چلا گیا, بتایا نہیں. کہا خدا کی امانت تھی, چلی گئی. آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ عرض کی, یا رسول اللہ رات یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ, میری بیوی نے کھانا کھلایا, معاملات کیے, بعد میں مجھے کہا کہ خدا نے اپنی امانت واپس لے لی ہے. فرمایا کہ ابو طلحہ, اللہ تعالیٰ نے تیری کل کی رات میں بڑی برکت رکھی ہے. اس کے بعد ان کے یہاں سات بیٹے پیدا ہوئے, ساتوں کے ساتوں حافظ قرآن تھے. یہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. تو جب بندہ یہ سوچ بنا لیتا ہے نا کہ یار مجھے خدا کی رضا پہ راضی رہنا ہے, تو آپ یقین کیجیے سکون اسی کے اندر ہے, سکون اس کے اندر ہے. سکون کی چابی یہ ہے, اس کی بنیاد یہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی. ورنہ تو گلاس ٹوٹ جائے تو بندے کی طبیعت خراب ہو جائے. لیکن خدا کی رضا پہ راضی رہنا ہے تو پھر بڑے سے بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں, بندہ جو ہے استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہوتا ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا, سبحان اللہ کیا اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا صاحب استقامت نہیں دیکھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں کوئی بات کر رہا تھا, تو جیسے ہم بات کرتے ہیں نا تو بات کرتے ہاتھ کے اشارے چل رہے ہوتے, جیسے میں دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہوں, تو ہاتھ کے اشارے میں دایاں جو ہے وہ پریفر ہوتا ہے نا کہ اس کو ترجیح دی جائے, تو میں بات کرتے ہوئے بایاں ہلا رہا تھا ایسے ایسے. تو مجھے عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ بھائی بایاں نہیں دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے بایاں ہاتھ استعمال کیا, بائیں دایاں استعمال کیا. فرمایا کہ صاحب اچھا اب اس میں استقامت کیا آئی؟ اب میں بھی بول دوں گا, آپ بھی بول دیں گے کہ بھائی بایاں نہیں دایاں ہلا لو. فرماتے استقامت یہ ہے کہ جب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ بات فرمائی, اس وقت یہ اپنے جوان بیٹے کو دفنا کے واپس آئے تھے. اس صدمے کے اندر بھی شریعت کا اتنا چھوٹا سا حکم جو درجہ مستحب میں شاید آئے, اس کے بارے میں بھی توجہ ہے, اور فرما رہے ہیں کہ یوں نہیں یوں اشارہ کرتے. یہاں تو فوتگی ہو جائے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں نا, جنازہ پکا جو فرد کفایہ ہے, اور فرد فارغ جو فرد عین ہے, فجر گئی, زہر گئی, بقیہ نمازیں گئی, انتظامات کرنے ہیں تدفین کے, تکفین کے, کل شریف کے, سوئم کے, اس کے اندر لگ کے نمازیں گئی. یہاں فوتگی ہو تو نمازیں گئی, فرد گئے, وہاں بیٹا دفنایا ہوا ہے, जवान बेटा, और उसके बाद भी एक छोटे से कान के ऊपर भी फरमा रहे कि भाई ये नहीं, इस हाथ से इशारा करते हैं। क्या है ये अल्लाह की रजा पे राजी रहना है कि खुदा की रजा पे दिल राजी था तो ये मामला हो। और जब अल्लाह की रजा पे दिल राजी रहता है तो फिर नफ्स नफ्से मर्दिया बन जाता है। राजिया का मतलब जो खुदा से राजी हो, और मर्दिया का मतलब है जिससे खुदा राजी हो। मर्दिया का मतलब जिससे खुदा राजी हो। तो जब बंदे का नफ्स नफ्से राजिया बनता है कि खुदा से राजी होता है, तो फिर खुदा उसके नफ्स को वो बना देता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो फिर अल्लाह ताला उसको राजी करता है कि बंदे जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। ये जो औलिया किराम की जबान से निकलता और हो जाता है, क्या है ये? अल्लाह उनको राजी करता है कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले तुम्हारी चाहत पे, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तो अल्लाह ताला फिर उनको राजी करता है जो खुदा पे राजी रहे, और खुदा के हर हुक्म पे राजी रहे, और खुदा की तरफ से आने वाली हर आजमाइश पे राजी रहे। तो फिर अल्लाह ताला उनको राजी करता है। फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमा देता है कि ये जो अबू बकर सिद्दीक पे इल्जाम है कि इन्होंने गुलाम आजाद किए थे किसी दुनियावी सिले के बदले में, अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजजा, इस पर किसी का कोई एहसान नहीं है जिसका बदला दिया जाना हो, इल्ला बतिगा वजही रब्बिल आला, ये अपने रब आला की रजा तलाश करने के लिए खर्च करता है। तो ये रब की रजा पाने के लिए खर्च करता है, वला सौफ यरदा, तो अन करीब रब इससे राजी हो जाएगा, रब इससे राजी हो जाए। तो नफ्से राधिया बनाए तो नफ्से मर्दिया बन जाता है। जब बंदा खुदा से राजी होता है तो खुदा बंदे से राजी होता है। किसी बुजुर्ग से सवाल किया गया कि हुजूर ये बताएं कि हमें कैसे पता चले कि खुदा की बारगाह में हमारा क्या मकाम है, खुदा की बारगाह में हमारा क्या मकाम है। हम में से हर कोई सोचेगा तो सही ना कि हाँ यार क्या भी हमारा, हम बैठे बैठे अगर मैं बता दूं भाई आपका विलायत का 14वां है, आपका 15वां, आपका 16वां, तो सारे खुश हो जाएंगे। तो बुजुर्ग से भी पूछ लिया किसी ने कि हुजूर हमें कैसे पता चले कि हमारा अल्लाह के यहां क्या मकाम है। फरमाया बड़ा आसान है, ये तो पता चलाना बड़ा आसान है कि तुम्हारा अल्लाह के यहां का क्या मकाम है। बस तू ये देख ले कि तेरे यहां खुदा क्या क्या मकाम है, तो ये देख ले कि तेरे नजदीक खुदा का क्या मकाम है। अगर तो तेरे नजदीक खुदा का मकाम ये है कि खुदा फरमाता है कि नींद छोड़ फजर पढ़, तो कहता है मौला तेरा हुक्म सर आंखों पे, अभी बिस्तर से निकला, अभी मस्जिद गया, अभी नमाज पढ़ता हूं। तो अगर तेरे नजदीक खुदा का ये मकाम है तो तेरा भी खुदा के नजदीक ऐसा ही मकाम होगा। और अगर तू कह के या अल्लाह तेरी शान है अपनी जगह लेके नींद मुझे प्यारी है, हमसे का प्यार है, नींद तुझे प्यारी है, और ये कहता है कि या अल्लाह तेरी शान अपनी जगह लेकिन मेरा कारोबार नहीं आगे पीछे होना चाहिए इसलिए जोर पड़ने से सॉरी, असर जो है ना वो बिजनेस का टॉप टाइम होता है, पीक टाइम होता है, इसलिए असर नहीं पड़ सकता, मगरिब में मुझे घर वापस जाना होता है इसलिए मगरिब नहीं पड़ सकता, ईशा के अंदर ड्रामा देखना होता है इसलिए वो भी नहीं कर सकता, और दूसरा ये कि काफ़ी मैच वैच चल रहे हैं आजकल तो इसलिए मैच देख रहा हूँ, तो इसलिए तेरा हुक्म अपनी जगह। लेकिन ये तो जब तुम्हारे नजदीक खुदा का ये मकाम है कि तुम्हारा मैच खुदा की रजा से ऊपर है, तुम्हारे ड्रामे खुदा की रजा से ऊपर हैं, तुम्हारे घर बार कारोबार बिजनेस ऑफिस जॉब पैसा मसरूफिया दोस्त दिल लगी आवारगी ये खुदा के हुक्म से ऊपर हैं, तो बस अल्लाह की बारगाह में भी तुम्हारा ऐसा ही मकाम है। तो लिहाजा नफ्से राधिया बने कि खुदा के हर हुक्म पे राजी भी हो आमिल भी हो, तो फिर अल्लाह ताला नफ्से मर्दिया बना देता है कि खुदा उससे राजी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमाए कि जिनके नफ्स नफ्से लवामा होते हैं, मुतमईना होते हैं, राधिया होते हैं, मर्दिया होते हैं। आमीन बिजाहिल नबी अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नत ज़ुल्फ़ों का खूब चर्चा करूं ज़ुल्फ़ों का। हो करम बहरे खास